پہلا سوال فرمایا کہ رہبر معظم نے اسرائیل کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ 25 سال میں یا 2025 تک نابود ہو جائے گا، نہیں 25 سال میں کہا تھا، اس وقت کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس وقت بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ انہوں نے جو 25 سال دیے وہ زیادہ ٹائم دیا. وہ بات آپ کو یاد ہے کس طرح کی تھی؟ کہ انہوں نے کہا کہ بیان دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ دشمن نے یہ جو ایٹمی معاہدہ کیا تھا، اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے ایران کو 25 سال کے لیے روک لیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ نے ایران کو 25 سال کے لیے، آپ 25 سال بعد ہیں نہیں حسن، انہوں نے اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا. تو معاہدے کی کہانی تو 25 سال کیا، 5 سال بھی نہیں چلی، معاہدہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. وہ الحمدللہ رب العالمین امریکہ نے خود ہی ختم کیا، اس سے جان چھوٹ گئی. اب باقی بچ گیا کہ وہ 25 سال رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا مقابلہ کر لو، اگر خود امریکہ نہ ہو تو اسرائیل کے پاس خود کچھ ہے بچنے کے لیے؟ ہے کیا؟ اچھا جب امریکہ تھا تب بھی کیا حزب اللہ کو لڑ پائے؟ نہیں. فلسطینیوں سے لڑ سکے؟ وہ بھی نہیں لڑ سکے. اب یہ بھی نہ ہو اور خود امریکہ کی صورتحال، تو اب ان کے بقا کا امکان کتنے فیصد ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں 25 سال بہت زیادہ ہے. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے، ہم لوگوں کے ذہنوں نے کچھ ایسی چیزوں کو دیکھنا ہوگا انشاءاللہ جو ہم نے نہیں، ہماری 3 نسلوں نے نہیں دیکھا ہوگا. اور کسی انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس نے 3 نسل میں نہیں دیکھی تھی. یہ انسان کے ذہن کے اندر لمٹ ہے. جس طرح اگر آپ نے کوئی چیز نہ کبھی دیکھی ہو، نہ کبھی سنی ہو، نہ کبھی چکھی ہو، کوئی آپ کو بتائے یہ کیسی ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھ پا رہے. تو اسی طریقے سے سیاسی حادثات کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو 3 نسل سے دیکھ رہے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا. نہیں، الحمدللہ رب العالمین خدا وسیع ہے. تو ان کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ نازک ہے جو انسان سمجھ پائے. اور اگر وہ جملے ہم اور آپ کو یاد ہوں جس میں مقاومت کے سربراہ نے فرمایا کہ یہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ اور ظاہر ہو جائیں گی. اگر اللہ نے چاہا تو ہم کسی اگلے پروگرام میں خود اسرائیل کے نظام پہ بھی گفتگو کر لیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. بڑی اچھی صورتحال ہے وہاں پر بھی، جیسے سعودیوں کی حالت ہے، جیسے امریکیوں کی حالت ہے، وہاں پہ بہت زبردست صورتحال ہے. بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے. انہوں نے پوچھا وٹ ہیپن ٹو داعش، ویئر ڈڈ دے ڈس اپیئر سڈنلی. اب مجھے پیچھے کا تھوڑا سا یاد دلانا پڑے گا. آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے ایک زمانے میں جب یہ داعش کربلا اور نجف کے بہت نزدیک پہنچ گئے تھے، اور حتیٰ ہمارے مومنین کراچی میں کہتے ہو کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. صحیح. اور ہم بار بار مختلف پروگرامز میں اس بات کو کہہ رہے تھے کہ بھائی داعش چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے، ان کو بیلون کیا گیا. الحمدللہ رب العالمین اس موقع پر مراجع اعظم نے فتویٰ جاری کیا، داعش کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ جو سوال میں نے پوچھا نا داعش کہاں گئے، تو اپنے آپ سے پوچھو وہ تھے کتنے جو اب آپ پوچھ رہے ہو کہ کہاں گئے، تھے کتنے؟ بہترین فیگرز میں جو ان کا نمبر لوگ بتاتے تھے 15,000 سے 25,000 بتاتے تھے، 15,000 سے 25,000. آپ کے سولجر بازار میں آبادی کتنی ہوگی؟ 15,000 25,000 ہوتے کتنے ہیں؟ ایک کونے میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عراق کے ایک کونے کے اندر ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شام کے اندر بھی کچھ حصے کے اندر ہیں. تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی طاقت بیلون کی گئی تھی، ان کے ذریعے سے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ورنہ آپ خود تصور کرو، اگر یہ مثال کے طور پر 25-30 لاکھ ہوتے، اگر یہ واقعہ 25-30 لاکھ ہوتے تو 30 لاکھ آدمی غائب ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے. کتنے مار لو گے آپ کہ یہ ختم ہوں گے؟ یہ سب نہیں ہوتا. تعداد بھی بہت کم تھی، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، ان کے ذریعے سے اہداف کو حاصل کیا گیا تھا. جب وہ اہداف حاصل ہونے کی ترکیب ناکام ہو گئی، اب داعش کا اثر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اب داعش کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اب آپ خود دیکھو ایک عجیب بات، چند سال پہلے میں خود جب سندھ، اندرون سندھ جاتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ بھائی، یعنی اوپر سے یہ لگتا تھا کہ بھائی یہ سپاہی صحابہ چھا گئی سب پر، یہ سب معاملہ ختم ہو گیا، یہ یہاں پہ بھی چاہیں گے. اچھا اب آپ ہو کر آ جاؤ، کہاں گئے؟ ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں ہم اور آپ جیسے لوگ جہاں کہیں بیٹھتے تھے لوگ ہم سے پوچھتے تھے پاکستان میں شیعہ کا مستقبل کیا ہے، یہ سوال آپ نہیں سنتے تھے کیا؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ سب کا سب کاسمیٹک ہے، سب کا سب مصنوعی ہے، اور ان تمام مصنوعیات سے اگر آپ نے لڑنا ہے نا تو آپ اپنے دماغ کو فنڈامنٹلز کے معاملے میں شک میں مت ڈلنے دیں، اسٹرانگ رکھیں فنڈامنٹلز کو. مصنوعی کام سے کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ مصنوعی کام ہے، جو لایا ہے وہ لے کے جائے گا، صرف یہ دیکھو کیوں لایا ہے اور اس کو کیا کریں تو یہ مجبور ہوگا کہ لے کے جائے گا. الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں تشیع نے سخت وقت گزارا، لیکن جو ان بدبختوں کو لے کر آئے تھے ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ تشیع اس سے زیادہ سخت ہے کہ ان کے ہاتھوں شکست کھائیں گے. نہیں ہو سکتا ایسا. الحمدللہ مقاومت دکھائی، استقامت دکھائیے. البتہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ بھی کم نہیں کیا. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے، ہم لوگ یہیں رہیں گے. الحمدللہ ہم ہیں یہاں، خدا کا شکر. اب کہاں گیا ان کے چیلنج؟ کہاں وہ کہتا تھا میں کراچی میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، کہاں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ فرق ہے، ایک آدمی ہوتا ہے کاسمیٹک، ایک ہوتی ہے پارٹی کاسمیٹک ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں نعرے کاسمیٹک ہوتے ہیں، ایک وہ نعرے ہوتے ہیں جن میں روٹس ہیں. یا حسین میں روٹس ہیں، امام حسین کے نام میں روٹس ہیں. یہاں پر یہ آج کی بات نہیں ہے بھائی، ہم 1400 سال سے نعرے لگا رہے ہیں. مولا امیر المومنین کے نام کے اندر اثر ہے، اس کی ایک جڑ ہے، 1400 سال سے یہ نعرہ ہے. اگر یہ نعرے نعوذ باللہ ختم ہو سکتے ہوتے نا، حجاج بن یوسف کے دور سے آگے نہیں بڑھنا تھا پھر انہوں نے. یہ سب گزر چکے ہیں، گزر جائیں گے. الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کے نام پر، قرآن و اہل بیت کے نام پر ہیں، یہاں پہ باقی رہیں گے، باقی سب لوگوں کی جڑیں اکھڑتی رہیں گی انشاءاللہ، اور ثابت بھی ہو رہا ہے. تو یہ داعش بھی اسی طریقے سے تھے، آئے تھے چلے گئے. لکھا ہے کہ انہوں نے پرٹیکولر ایک نام لے کر کہا کہ ان کے قتل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ کراچی کے اندر کچھ دن پہلے سید علی رضا آبدی، اگر میں پورا نام صحیح لے رہا ہوں، انہیں مارا گیا. تو پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے بھی تھی اور ابھی بھی کسی حد تک ہے، وجہ کہ کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں صورتحال یقینی نہیں ہوتی، اسپیشلی یہ کہ مارنے والے کون ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ جاننا کہ کس نے مارا. میرے خیال میں یہ تقریباً ناممکن ہے کہ یہ پتہ چلے کہ کس نے مارا، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے فائدہ کس کو ہوا ہے. انویسٹیگیشن آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کام سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے. تو آپ کو اور مجھے جا کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کام سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور کون سی پارٹی یہاں پہ کیا فائدہ لینا چاہتی ہے. ہم سب جانتے ہیں ایک زمانے میں یہ ساری حرکتیں ایم کیو ایم کی طرف سے ہو رہی تھیں، اور ایم کیو ایم بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں کر رہی تھی، اس کے پیچھے بھی کوئی تھا. اب جس طرح بالکل داعش کا معاملہ ہے نا کہ آپ نے کہا بھائی وہ داعش کہاں گئے، کہاں ڈسپیئر ہو گئے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ایم کیو ایم کہاں ڈسپیئر ہو گئی، کہاں چلی گئی؟ اگر کراچی میں ایم کیو ایم کے چاہنے والے کہتے تھے کہ کراچی کی کم از کم 60-70% آبادی ایم کیو ایم کی چاہنے والی ہے، کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے اس طرح سے رکھی جاتی ہیں. اور جیسے ہی اس چھتری کا ارادہ تبدیل ہوتا ہے تو معاملہ کچھ اور. تو پاکستان میں تو ایک مشہور جملہ ہے مجھے کہ بھائی وہی لاتے ہیں وہی لے کے جاتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں وہی لے کے جاتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے لے آتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے لے جاتے ہیں. جو کام 3 سال پہلے کیا وہ 15 سال پہلے نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ضرورت تھی جس کی وجہ سے رکھا ہوا تھا. اور سزا کون کھاتا ہے؟ عوام. بچے عوام کے مرتے ہیں. اب انسان کیا بولے بھائی، جو یتیم ہوئے ان کے باپ واپس آئیں گے؟ ان کو یہ یتیمی سالوں اٹھانی ہے. اب یہ مصیبت ہے، ظلم کے نظام میں یہ مصیبت ہے. لکھا دی کرنٹ گورنمنٹ از اپیرنٹلی انیبل ٹو ٹیک کیئر آف کنٹری، بی اٹ اکانومی، فائنینس، اور ایون دی پاور، فیول، سپلائی مینجمنٹ. Where do you see this government in next 3-4 years? Governments کہیں نہیں جائیں گی، میرا اپنا ہی خیال ہے گورنمنٹس باقی رہیں گی. میرا اپنے خیال ہے کہ وہ دور تبدیل ہو چکا ہے، میرا خیال ہے کہ جس میں حکومتیں بیچ بیچ میں چلی جاتی تھیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. پارلیمنٹس شاید، میرا خیال ہے کہ یہ اپنے تمام ادوار کو پورا کرتی رہیں گی. اب یہ مسئلہ ہے کہ حکومت کی مینجمنٹ کا کیا ہوگا، گورنمنٹ کی مینجمنٹ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو بھائی مسئلہ پھر وہی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں وزیر کون ہے، مشکل اس سے زیادہ گہری ہے. اور جب تک وہاں سے وہ حل نہیں ہوگی، یہ معاملے سامنے سے حل نہیں ہو پائیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کون سامنے آ کر کرے گا، اصل معاملہ یہ ہے کہ پیچھے رہ کے جو گورنمنٹ کر رہے ہیں وہ کب صحیح ہونا چاہیں گے. اور جب تک یہ دونوں پیسز صحیح کام نہیں کریں گے، معاملہ حل نہیں ہوگا. میرا اپنے خیال ہے کہ اس کو اس گہرائی تک جا کے دیکھیں، صرف سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھنے سے مشکل حل نہیں ہو پائے گی. لکھا بن سلمان کا کیا ہو سکتا ہے؟ جمال خشوگی کے معاملے میں کیا عالمی عدالت میں کیس جائے گا؟ بہت مشکل ہے کہ عالمی عدالت میں جائے. میرا اپنے خیال ہے عالمی عدالت میں نہیں جا پائے گا. ہاں یہ ہے کہ خود دنیا کے سامنے سعودی عرب کی پوزیشن کیا رہے گی اور سعودی عرب کی ویلیو کیا رہے گی. تو میں نے آپ کی خدمت میں چند منٹس پہلے عرض کیا کہ گلوبل اکانومی کے ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں. اس ڈائنامک کے چینج ہونے کی وجہ سے آل سعود کا جو ریپوٹیشن تھا وہ ختم ہو جائے گا. یہ کہیں کہ جمال خشوگی کی وجہ سے بن سلمان ختم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے، بہت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جب آرمی پبلک اسکول کا کیس ہوا تھا، کہ ایک فنڈامنٹل کوسچن ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ اس ٹائپ کے واقعات یہ پالیسی چینج کرتے ہیں یا پالیسی کے چینج کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو جمال کا کیس ہے، یہ پالیسی شفٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے پالیسی چینج نہیں ہوتی. اس سے پہلے بندے نہیں مارے انہوں نے کیا؟ بہت مارے، اس سے زیادہ بربریت سے مارے ہوں گے. پوچھا تھا کسی نے ابھی تھا؟ نہیں. یہ ایونٹس پالیسی کی شفٹ کو ظاہر کرتے ہیں صرف، نہ کہ ان کی وجہ سے چینج آتی ہو. تو مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیس عدالت میں جائے گا نہیں جائے گا، ممکن ہے چلا جائے، ممکن ہے نہ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھنا پڑے گا فنڈامنٹلز کیا کہہ رہے ہیں. فنڈامنٹلز یہ کہہ رہے ہیں آل سعود کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے چینج آ سکتا ہے. ہاں وہاں پہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہی کہ آل سعود اگر جائے بھی تو ریپلیسمنٹ میں کیا ہوگا. یہ وہ خطرناک معاملہ ہے جو سب کے سامنے ہے، چاہے وہ امریکنز ہو، چاہے حتیٰ اسلامی جمہوریہ ہو، اس کے سامنے بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر آل سعود جائے گا تو پھر سعودی عرب کے اندر کیا ہونے والا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جو سخت مسئلہ ہے. اس کے لیے معاملہ صرف اتنا نہیں رہے گا کہ بن سلمان چلا جائے اور یہ سب چلے جائیں، نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ آگے جا کے دیکھنا پڑے گا. دنیا میں جو بدترین سیاسی حالت ہے وہ ہے کیوس، افراتفری، جیسے ابھی لیبیا کے اندر ہے. کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف لٹیروں کا فائدہ ہوتا ہے. ایران بھی کبھی نہیں چاہے گا سعودی عرب میں کیوس آئے، کوئی مسلمان نہیں چاہے گا سعودی عرب میں کیوس آئے. اور یہ پلان کرنا پڑے گا کہ اگر سعودی عرب سے آل سعود چلے جاتے ہیں، خود سعودی عرب میں کیا ہونے والا ہے. اپیرنٹلی یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو کیوس ہو، اور یہ ہر ظالم کی طاقت ہوتی یہیں پر. صدام حسین نے بھی یہ کیا تھا، کرنل قذافی نے بھی یہ کیا تھا، اور آل سعود نے بھی یہ کیا، اور سب تقریباً یہی کرتے ہیں کہ وہ بنا کے ایسا رکھتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد آگ لگے پھر یہاں پر. اب اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. سب بہت اچھا سوال، 3 سال پہلے کا، پاکستان میں مومنین کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تبصرہ بھی کر دیا، لیکن اب تھوڑا سا اور اس کو ڈیپتھ دے دوں. ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارا وجود خطرے میں ہے یا نہیں ہے. نہ پہلے خطرے میں تھا، نہ اب خطرے میں ہے، الحمدللہ. ہم اس سے زیادہ بنیادی لوگ ہیں کہ ہمارا وجود ان باتوں سے خطرے میں ہے، اس سے خطرے میں نہیں ہے. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ خدا نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری دی تھی وہ ہم پوری کریں گے یا نہیں کریں گے. خدا نے کیا ہمیں زندہ رہنے کے لیے خلق کیا ہے؟ صرف جانور اتنے زندہ ہیں، ان میں کوئی کمی ہے؟ خدا نے انسان کو صرف زندہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے. مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، پاکستان میں تشیع کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ کہ پاکستان کے اندر پیسہ زیادہ بنے، یہ تشیع کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. یہ تو دنیا کا ہر مادہ پرست انسان کر رہا ہے، اس کی ہماری کیا ذمہ داری ہے پھر؟ اور اس سے بھی زیادہ پھر آپ اور فنڈامنٹل جا کر آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ وہ یہ کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کیا صرف یہ ہوگا کہ انڈسٹریز گروتھ کریں گی، روڈز پکی ہو جائیں گی، عمارتیں بڑی ہو جائیں گی، شہر خوبصورت ہو جائیں گے، اس کے لیے امامت تشریف لاتی؟ نہیں. سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو انسان بنانا، انسانوں کو اس آخرت کے لیے تیار کرنا جہاں پہ زندگی اصل زندگی ہے. نہیں کہہ رہے دنیا کو نظر انداز کرنا، لیکن دنیا بالآخر آخرت کے لیے پل ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل معاملہ وہاں پر ہے. تشیع کی ذمہ داری بھی اسی میں، تشیع دین حق کے علم بردار ہونے کے ناطے ذمہ داری یہاں پر ہے. سید الشہداء کا جو پیغام ہے وہ اس عدل کا فروغ ہے، یہ تشیع کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر کب کام ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کے اوپر ہم کیسے ڈیولپ کریں گے اپنے آپ کو. ابھی تو ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. بھائی زندہ نہ پہلے آپ مر رہے تھے نہ اب آپ مریں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ اپنے ہدف کو کیسے پورا کریں گے، اس کے اوپر گفتگو ہے اصل. باقی یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی. کل گاڑیاں کم تھیں آج زیادہ ہو جائیں گی. یہ چائنا دیکھ لو، پہلے دنیا بھر کے اندر مشہور تھا کہ بیجنگ سائیکلز کا کیپٹل ہے، سب سائیکل پہ چلتے ہیں، اب سب گاڑیوں پہ چل رہے ہیں. تو کیا اس سے انسانوں کی زندگی کا ہدف یہی ہے کہ وہ سائیکلوں سے نکل کے گاڑیوں پہ بیٹھ جائیں؟ ہمارے یہاں دیہاتوں کے اندر روڈز نہیں ہیں، روڈز بن گئیں تو ہم خدا سے قریب آ جائیں گے کیا؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا شیعت کا مقصد کیا ہے. سید الشہداء کی قربانی کیوں ہے، امام کی تشریف آوری کیوں ہے؟ یہ روڈز بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بلڈنگز کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم سب کو معلوم، ہم سب کو معلوم ہے، یہ انسانوں کو اللہ کی اس ملکوت کے لیے تیار کرنے کے لیے. انسان کو خدا تعالیٰ نے کچھ اور رکھا ہے. وہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض دکھا، اس کے لیے خدا تعالیٰ ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے. اس خاطر ہم سے کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی تیاریاں کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا صرف ایک لانج ہے، چھوٹی سی ایک اسٹے ہے، اس کے بعد پھر جو اصل مقصد ہے، اصل وطن ہے انسان کا، وہ آخرت ملا. یہاں کب تک رکنا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے یہ بات. میں ہنس اس لے رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں اب سوالوں کے پیچھے ایک یعنی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ سوال کہاں سے آیا، پتہ چل جاتا ہے. بس آپ دیکھیں سوال، ہم پاکستان کے اندر کیوں نہیں نظام ولایت دفاعی کے نفاذ کی کوششیں کر رہے؟ کیا ایسی حکومت کا ساتھ دینا، کیا دوبارہ لکھا ہے، کیا ایسی حکومت کا ساتھ دینا کیسا ہے جو طاغوتی ہو؟ وہ یہ جملہ صحیح ہے، میں حکومت کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے جو طاغوتی ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بھائی پیچھے ہم اس سے نتیجہ کیا نکالیں گے. ضیاءالحق بہت مکار آدمی تھا، ویسے تو آدمی مرے ہوئے کے سب کے لیے کہتے ہیں مرحوم، یعنی جس پہ اللہ کی رحمت ہوئی. تو میں کہوں گا ہاں سب مرے ہوئے مرحوم ہیں، کم سے کم دنیا سے تو گیا، یہی رحم ہوا. رہتا تو ظلم بڑھ رہا تھا، چلا گیا رحم ہوا، جی اس پہ بھی رحم ہوا، تو وہ واقعا مرحوم ہو گیا کہ اللہ نے کم سے کم اتنا رحم کیا اس کو یہاں سے لے گیا، یہ معاملہ ختم کیا. بہت مکار آدمی تھا، اس نے ریفرینڈم کروایا اور ریفرینڈم میں سوال رکھا کہ آپ کو اسلامی نظام چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے تو مطلب کیا ہے، میں وزدر ہوں. بھئی یہ کہاں سے آپ، جملہ صحیح ہے، اسلامی نظام چاہیے نہیں چاہیے، ہاں چاہیے، اب اس کا مطلب ضیاءالحق صدر ہو، یہ چاہیے نہیں چاہیے، نہیں یہ نہیں چاہیے. اب جملہ تو صحیح استعمال کر رہے ہو، نتیجہ بھی بتاؤ، نتیجہ کیا لینا چاہ رہے ہو؟ طاغوتی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا، نہیں دینا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ نظام فقی کے نظام کو لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے؟ ہاں لانا چاہیے، کیسے لانا چاہیے؟ اسے کیوں نہیں ڈسکس کر رہا ہے؟ اس کو بھی تو ڈسکس کرو. طاغوتی نظام کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے بھی ڈسکس کرو. صحیح. تو یہ جو سادہ جملے ہوتے ہیں اس سے پالیسی حل نہیں ہو پائے گی، اس سے مشکل حل نہیں ہو پائے گی. یہ فنڈامنٹلز ہیں. ظلم کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے. عدل کا نظام لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے؟ بالکل لانا چاہیے. کیسے؟ اس پہ بات کرو. میں ہمیشہ اب تو اتنا بولتا ہوں، اس معاملے کو بول چکا ہوں، کہوں گا ابھی، اب میرا ہمیشہ روتا ہوں اس کے اوپر، روتا ہوں اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ نعروں کے پیچھے ایک پلان بھی تو چاہیے، ایک منصوبہ بھی تو چاہیے. کوئی وہ منصوبہ کیوں نہیں لا رہا ہے؟ کتنے سالوں تک یہ نعرے لگائیں گے ہم؟ ساری زندگی لگائیں، بالکل صحیح ہے. عدل کے چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. ظلم سے لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے؟ لڑنا ہے. لیکن بھائی کوئی ایک منصوبہ بھی تو لاؤ، کوئی ایک پلان بھی تو لے کر آؤ. پلان ہو جو واقعی نظر آئے کہ ہاں بھائی پریکٹیکل ہے، ڈوئیبل ہے. چاہے وہ 30 سال کا ہو چاہے 40 سال کا ہو. لیکن یہ اس طرح کے نتائج صرف جذبات سے بات کرنے سے شاید معاملہ حل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کہے پلان ہے تو بھائی لے کر آؤ سامنے, پیپرز پہ لے کر آؤ تاکہ پبلک کو پتہ چلے, مختلف سیگمنٹس کی ذمہ داریاں نظر آئیں, بھائی اس سیگمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. کوئی جگہ ہو پورے پاکستان میں, میرا اپنے خیال ہے جہاں کہیں ایسے سیریس حلقوں میں انسان بیٹھتا ہے فوراً ایک بات انسان بار بار سنتا ہے, ایکو, وہ کیا, ہمارے پاس ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے. تو بھائی بنا بھی لو نا, اب کر بھی لو, ہونا چاہیے ایک مسئلہ ہے, ہونا چاہیے ایک خواہش ہے, اس خواہش کو ایک منصوبے کی شکل میں آنا چاہیے کہ بھائی بناؤ بھی تو صحیح آخر. اور میں کئی دفعہ اس بات کو کہہ چکا ہوں, یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بنانا نہیں آتا, صرف مشکل کیا ہے, پرائیورٹی نہیں ہے ہماری, ہم لوگ لمبی مدت کے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ابھی دیکھیں نا ایک سادہ سی بات ہے, اگر ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی یہاں پر, اب میں اگر سب کو 25 صفحے کا ایک آرٹیکل دوں اور سب کو یہ کہوں کہ اگلی دفعہ سب وہ 25 صفحے کا آرٹیکل پڑھ کے لائیں گے, تو جتنے لوگوں نے یہاں بیٹھ کر ایک گھنٹہ اپنا دماغ میرے ہاتھوں کھلوایا ہے وہ 25 صفحے پڑھ کے لائیں گے. یہ پرابلم ہے, یہ ہم سب کی پرابلم ہے. اب میں نے ایک نسخہ بنایا ہوا ہے, کوئی بھی میرے سامنے منصوبہ لے کر آتا ہے نا کہ آؤ صاحب میں ایک پلان لے کر آیا ہوں, بہت زبردست منصوبہ ہے, میں کہتا ہوں ہاں سناؤ. وہ سناتا ہے, میں بھی سنتا رہتا ہوں, چونکہ میں مثلا ٹائم دے چکا ہوں تو مجھے ٹائم دینا ہے. اب میں سنتا رہوں گا اور آخر میں اس سے کہتا ہوں بھائی یہ منصوبہ بہت زبردست ہے, تم صرف ایک کام کرو اسے لکھ کے لے آؤ. 80% لوگ تو یہیں غائب ہو جاتے ہیں, نہیں آتے واپس. اچھا میں کیوں کہتا ہوں کہ لکھ کر لے کر آؤ, تاکہ میں اس کو بھگا دوں؟ نہیں, میں کہتا ہوں لکھ کر لے کر آؤ تاکہ تم کو پتا چلے کہ تمہارا منصوبہ ہے کیا اصلاً. جب انسان لکھتا ہے نا تو پھر اس کو نظر آتا ہے کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. تقریریں کرو, نعرے لگاؤ, چلاؤ, وہ سب کام آسان ہے, ایک باقاعدہ منصوبہ بنا کے لاؤ نا تو پھر پتہ چلتا ہے. ہمارے بہت اچھے ایک دوست, وہ ایک دفعہ ایک مجھ سے, یہ لطیفے مانند واقع ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں, اچھے ہوتے ہیں, اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا کہ نہیں آؤ صاحب میں نے ایک منصوبہ بنایا, بہت زبردست منصوبہ ہے, اس سے ملک ہماری قوم کی تقدیر بدل جائے. میں کہا وہ ماشاء اللہ لے کر آئیں آپ, کچھ لکھ کر لے کر آنا. کہنے لگا ہاں میں لکھ کر لے گیا, میں نے پریزنٹیشن تیار کی بہت اچھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, میں ان کو پسند کرتا ہوں, وہ کبھی سنیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں. نہیں, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کام کیسے ہوتا ہے صحیح. تو انہوں نے کہا میں پریزنٹیشن بھی بنا کے لا رہا ہوں. میں نے کہا بہت اچھا ہے, وہ پریزنٹیشن بھی آ گئی. اب پریزنٹیشن میں نے ان سے پوچھا یہ پلان ہے کیا, انہوں نے کہا یہ پلان ہے ملک میں قوم میں خمس کو استعمال کرنے کا. اچھا میں ویسے اینٹینا کھڑے ہو گئے, میں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو میں نے کہا نہیں, کم سے کم منصوبہ تو سننا چاہیے نا. اب وہ منصوبہ آ گیا سامنے, پریزنٹیشن آ گئی. میں نے کہا بھائی یہ پلان شروع کہاں سے ہوگا. انہوں نے پہلا جملہ ایک لکھا ہوا تھا, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پہلا جملہ میں لکھا تھا جتنے لوگوں کے پاس خمس کی اجازت ہے ان سب کو مراجع الزام کینسل کر دیں. میں کہا بھائی ایسا ہے, یہ پلان پہلی لائن میں ختم ہو گیا ہے. یہ پلان اب بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. اچھا انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہم جا کے ثابت کریں گے مہاراجا کے سامنے جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا وہ یہ کہیں گے کہ جو 25 سال سے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں وہ تو غلط کر رہا تھا اور تم جو ابھی آئے ہو تم صحیح کرو گے, ابھی ہاں کیسے تم پہ اعتماد کریں گے. خیر وہ تھوڑی دیر لگی یہ سمجھانے میں کہ بھائی یہ پلان صحیح نہیں ہے, اس کو کچھ اور طریقے سے شروع کرو شاید ہو جائے صحیح, ایسے نہیں ہوتا. تو منصوبہ بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بار میں آپ کا بہت وقت لے رہا ہوں, اب اس کو ختم کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ہاں اب دیکھو منصوبہ بنانے والے بعض اوقات منصوبہ بنانے میں کہاں تک چلے جاتے ہیں, لوگ تھک جاتے ہیں, تو میں بعض اوقات لطیفے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا فریش رہیں. تو وہ منصوبہ بنانے کے جو لوگ بہت زیادہ منصوبوں کی بات کرتے ہیں نا, ان کی مذمت کے لیے یہ لطیفہ ہوتا ہے, ان کی مذمت کے لیے. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ بھائی فلاں چیز لے کر آؤ, اس دکان سے لے کر آؤ. وہ گیا اس دکان کو دیکھا, واپس آ گیا, اس نے کہا بھائی تم لائے کیوں نہیں. کہنے لگا وہ دکان بند تھی. کہنے لگا بھائی اتنی عقل تو خود بھی استعمال کرو کہ مجھے چیز چاہیے, وہ دکان نہیں تو اگلی دکان سے لاؤ, تھوڑا آگے کی بھی تو سوچا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے سر, اب تو آگے کی سوچوں گا. وہ اگلے دن اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے پیناڈل لے کر آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. और वो बहुत आगे की सोच कर थोड़ी देर में वापस आया। वापस आया तो उसने देखा भाई एक लाइन आ रही है, वो क्या है, एक डॉक्टर भी है, एक एम्बुलेंस भी है और गोरकन भी है। उसने कहा भाई ये क्या है भाई, कहने लगा मैंने सोचा कि अगर सर में दर्द ज़्यादा होगा तो डॉक्टर भी चाहिए होगा, फिर शायद दर्द बहुत ज़्यादा हो गया तो एम्बुलेंस भी, अगर मर गए तो बिलाखिर गोरकन भी तो चाहिए होगा, तो मैं लंबा मंसूबा बना के आया। अब इतना लंबा मंसूबा भी नहीं बनाना होता है भाई, तो सोच समझ के बनाना होता है। तो अब ये देखिए बाद औकात इस तरह भी हो जाता है, उधर वाली बुलाए तो मैं इधर भी लेके आता हूँ बाहर। अभी सवाल है, रब नहीं है कोई, ऐसी मैंने सुना दिया आपको, जब सऊदीया और अमेरिका के हालात बिगड़ गए और अमेरिका ने अगर सऊदीया पर जंग का ऐलान कर दिया और अगर सऊदीया पाकिस्तान से मदद मांगे इस हमले से इस जुमले से कि आज खाने काबा पर जंग हो रही है, तो उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान क्या फैसला करेंगे? इलाही। और भाई ये फैसला तो मैं अभी कर रहा हूं कि मदद नहीं देना, मैं अभी कह रहा हूं मदद नहीं करना, ये इस तरह से नहीं होगा, शरीक नहीं होंगे। ये भी अच्छा है कि काश ये पहले ही सोच देते 30 साल तक जो अपने आप को अफगानिस्तान में खपाया है वो नहीं खपाना पड़ता, वो भी अमेरिका की जंग थी बाहर। तो ये इस तरीके से नहीं होगा कि अमेरिका सऊदी अरब पे हमला कर देगा और ये ताल्लुकात बिगड़ने का मतलब ये नहीं होता है। दुनिया इससे ज़्यादा मक्कार है कि वो इस तरह से हरकतें करेंगे, सऊदी अरब पर हमला करेंगे। अच्छा एक आपको जुमला शायद याद हो, एक ज़माने में बातें होनी थी अमरीका पाकिस्तान पर हमला कर देगा, तो किसी ने हमसे इसी तरह प्रोग्राम में पूछा था, तो मैंने उसको कहा था नहीं अमेरिका को पाकिस्तान में हमला करने की ज़रूरत नहीं है, जो वो चाहता है वो हम खुद ही दे देते हैं, जंग तो उससे करते हैं जो वो मना कर रहा हो। तो भाई अगर हालात बहुत ख़राब होंगे तो सऊदीया वैसे ही अमेरिका के सामने ढेर हो जाएगा, वो इतना रेजिस्ट नहीं करेंगे कि सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका को हमला करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा सहाफ़ी के मामले को ईरान ने क्यों ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया? अल्लाह अकबर, इतना हाईलाइट किया कि अब ईरान में कुछ लतीफ़े बन गए, इतना हाईलाइट किया ईरान ने सहाफ़ी के मामले को इतना कि अब लतीफ़े बन गए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक लतीफ़ा पढ़ रहा था, ईरानी फारसी में लिखा था, उसमें लिखा था कि अब तारीख में अगले नस्लों में ये सवाल आएगा कि जमाल खुशोगी को क्यों कत्ल किया गया, तारीख में एग्जामिनेशन में सवाल आएगा, इतना ज़्यादा हाईलाइट किया। हाईलाइट करने वाली बात भी थी लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू भी ज़ाहिर है कि था इसमें, सबने हाईलाइट किया इसको। उन्होंने लिखा कि ईरान ने मामले को क्यों ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जबकि मस्नूई तौर पर ही सही अमेरिका और यूरोप ने इस केस को आलमी सतह पर उठाया, नहीं ईरान में बहुत उठाया गया है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई है। हम लोगों को असल में ये पता नहीं होता ज़्यादातर कि ईरान में हो क्या रहा है, हमारे मीडिया में उनकी खबरें आती नहीं हैं, और ईरानियों के साथ एक मुश्किल है कि उनका इंग्लिश का काम बहुत ही कमज़ोर है, और हमारी ये मुश्किल है कि ज़ाहिर है हमें फारसी हर एक को नहीं आती जिसको पता चले कि भाई वहाँ पर हो क्या रहा है। तो हम लोग तकरीबन एक इसमें अब वो किसी से मैंने पूछा कि उसने कहा कि ईरान ने फला काम में क्यों हिस्सा नहीं लिया, तो मैंने कहा कि अच्छा आप ये बताएं कि आपको ये कैसे पता चला कि ईरान ने हिस्सा नहीं लिया? उन्होंने कहा मैंने डॉन में तो नहीं पढ़ा। अब भाई डॉन थोड़ी दुनिया है सारी, क्योंकि डॉन में आएगा तो ये क्या बात हुई। तो हमारी जहन की महदूदियत है कि हम सोच रहे हैं मेरी आंखों के सामने खबर आए, पहले ARV में टिकट चलता हुआ नजर आए तो फिर मुझे पता चलेगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं हमें समझ में नहीं आती। अमेरिका का शाम से फौजें बुलाना ये शिकस्त है या ईरान के लिए नया जंगी महाज खोलने का रास्ता है? मेरा अपने ख्याल शिकस्त है, वाज़ह शिकस्त है। हाँ वो ये चाहते हैं कि क्योस मचे, वो ये चाह रहे हैं कि क्योस मचे, वो चाह रहे हैं टर्की और ईरान एक दूसरे के सामने आ जाए, वो ये चाहते हैं कि टर्की और शाम की हुकूमत एक दूसरे के सामने आ जाए, वो अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं, हैफेजर्ड पुल आउट, और डेलिब्रेट क्योस मचाना चाह रहे हैं। ये एक साजिश होती है हमेशा, बहुत आसान काम होता है, और वो ये है कि आप कोई ऐसी अफरा तफरी मचा देते हैं जिसमें आपके लिए गलत काम करना आसान हो जाए। वो फारसी में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं जब पानी में मिट्टी ज़्यादा हो तो समझ में नहीं आता मछली किसने चुराई, मछली कहाँ गई। तो इतना गर्द आलूद कर दो फ़ज़ा को कि पता ना चले हमने क्या ड्रामा किया। तो मुमकिन ये दाइश को बचाना चाहते हो, मुमकिन ये चाहते हो यहाँ पर जंग ख़त्म ना हो, किसी न किसी तरह चलती रहे, मुमकिन है खुर्दियों के ज़रिए से कोई काम करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है। लेकिन ये कन्फर्म है कि इनका पहला मंसूबा नाकाम हो चुका है। पहला मंसूबा ये था कि दाइश के ज़रिए से बात बढ़ेगी और ईरान और इराक उसके ज़रिए से शिकस्त खाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पहला मंसूबा यकीनन नाकाम हुआ, तो ये शिकस्त की अलामत है। लिखा है कि एक दो दिन पहले रहबर मुअज़्ज़म ने अमरीकियों को बेवकूफ़ और पागल करार दिया, किस तरफ इशारा है? हाँ अगर कोई مثلا آج کوئی کہے امریکی پاگل ہیں، مثلا اگر کوئی کہے، البتہ اس طرح نہیں فرمایا تھا جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے بہرحال، لیکن بہرحال اگر کوئی کہے تو میں کس کو کہوں گا؟ جب کہوں گا یقیناً ٹرمپ کو کہہ رہے ہوں گے، وہ ہے اس قسم کا، پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے، اس کا امریکی خود کہہ رہے ہیں. ابھی جو امریکہ کے اندر یہ جو شٹ ڈاؤن ہوا ہے، اس پہ ابھی میں کہیں اسٹیٹسٹکس پڑھا تھا، مجھے ریئل فگر یاد نہیں آ رہی، لیکن بہت ہیوج نمبر تھا، مور دین 50% تھا، جس میں امریکن کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ذمہ دار ہے. اس کا بیہیویئر ایسا ہے، نان سیریس بیہیویئر ہے. البتہ یہ مجھے معلوم ہے کہ لانے والے نان سیریس نہیں ہیں، یہ آدمی ہے اس طرح کا. لیکن میں آپ کی خدمت میں پہلے شاید اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ میڈ مین ایک پالیسی ہے جس کے تحت سامنے ایک آدمی کو رکھا جاتا ہے جو دیوانہ نظر آتا ہے، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ یہ آدمی انسرٹن ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس کے پیچھے اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کیا جائے. تو یہ ٹرمپ مین نہیں ہے، ٹرمپ ایک کیریکٹر ہے جو سامنے ہے، لیکن پیچھے والوں کو دیکھنا پڑے گا وہ کیا چاہ رہا ہے. ایران کے اندر کی سیاست کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ کہنا چاہیے، زاویہ ہے؟ ایران بھی ایک ملک ہے، اس کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، اس کے اندر بھی برے لوگ ہیں، اس کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کے اندر بھی کرپشن ہے، اس کے اندر بھی پاکیزہ لوگ موجود ہیں. ایران کوئی دنیا سے باہر نکلا ہوا ملک نہیں ہے. ہاں نظام اچھا نظام ہے، اس کے پاس پروپورشنلی ہم سے بہت بہتر لیڈرز ہیں، الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے محنت کی اپنی آبادی کے اوپر، آبادی بھی ان کی ایجوکیشن اور کچھ معاملوں میں ہماری آبادی سے بہتر ہے، یہ سب باتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ایران ایک ملک ہے، اس کے اندر اچھا برا سب کچھ ہوتا ہے. مثلا اس کے اندر کرپشن نہیں ہوتا کیا؟ بہت ہوئے، بہت کرپشن ہے، بلینز آف ڈالرز کا کرپشن ہے وہاں پر، جس سے وہ لوگ خود پریشان ہیں، ان کی جان عذاب میں آئی بھی ہے اس سے، اور انہوں نے ہینگ بھی کیا. ابھی آپ جانتے ہیں 3-4 لوگوں کو ہینگ کر چکے ہیں مختلف ناموں سے، کوئی ایک سلطان سکوں کا ہے، کوئی ایک سلطان پتہ نہیں قسطوں کا ہے، کس کس کے سلطان بیٹھے ہیں وہاں پہ جن کو ہینگ کیا انہوں نے. تو وہاں پر یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، وہ یہ کہ ہمیں جو سب سے بڑا اطمینان ہے وہ اس کے نظام سے ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہ جو نظام ڈیولپ ہوا امام خمینی کے ذریعے سے، اس میں طاقت. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ایران میں الحمدللہ بہت مضبوطی ہے نظام کے حوالے سے. کیا ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر، بین الاقوامی طور پر نظام ولایت فقیہ کے زیر اہتمام ایسی کوشش کی جائے کہ جو آپ نے کہا کہ اگر ہم بحیثیت پاکستانی غلط فیصلوں کو کرنے کے بجائے ایسے فیصلے کریں جو آپ نے بتائے؟ ہیں کیا مطلب؟ بعض اوقات انسان پورا جملہ پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں پاتا اس میں سوال کیا ہوا آخر. میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں. میرا اپنے خیال ہے جو لب لباب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ولایت فقیہ کے نظام کے تحت ایک ایسا فورم ہو، اور اس فورم کے تحت مختلف ملکوں کے لوگ صحیح فیصلے کر سکیں. تو اگر بات یہی ہے تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی تکلیف دہ بات. وہ کیا ہے؟ 1982 کا ڈاکومنٹ میں ایک پڑھ رہا تھا. ایک امریکن اسکالر تھا، اس نے حزب اللہ کے بارے میں ایک ڈاکومنٹ لکھا تھا، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے گھومتے گھومتے ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ انہوں نے کورس کے طور پر، کورس مٹیریل کے طور پر اس آرٹیکل کو استعمال کیا ہوا تھا. تو اس کے اندر اس نے اسیسمنٹ کی تھی، میرا خیال میں 83 کی بات ہے شاید یہ آرٹیکل، یا اسی کا زمانہ ہوگا 82 83 84، اس سے زیادہ پرانا نہیں ہوگا. تو اس نے اسیسمنٹ کی تھی کہ یہ جو حزب اللہ ہے اس کے اپنے ریسورسز کتنے ہیں اور باہر سے کتنے آتے ہیں، تو ظاہر ایران ان کو اسسٹ کر رہا تھا، ایران کچھ پیسہ دیتا تھا، کچھ حزب اللہ خود جنریٹ کرتی تھی. اچھا یہ 82 یا 83 84 کے قریب اس کا آرٹیکل تھا. اچھا اسی بندے کا ایک آرٹیکل میں نے 90s میں بھی پڑھا، اس میں بھی اس نے حزب اللہ پہ رکھا اپنے کمنٹس دیے ہوئے تھے، اور اس 90s والے آرٹیکل میں اس نے کہا کہ حزب اللہ نے اپنی پلاننگ کے ذریعے سے ایکویشن چینج کر لی ہے. تو اس نے لکھا تھا 80s کے ارلی 80s میں کہ 20% حزب اللہ اپنے ایکسپنسز کو خود جنریٹ کرتی ہے، اور 80% ایرانی اس کو مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور 90s میں آ کر اس نے کہا کہ اب بالکل گیم ریورس ہو چکا ہے، حزب اللہ انڈیپینڈنٹ ہے، مور دین 80% خود جنریٹ کرتے ہیں، ہارڈلی 10-15% باہر سے آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. میں آپ سے پوچھوں گا، ہم شیعہ جو پاکستان میں، ہم بھی ایسے ہی ہیں؟ इसको मैं अफसोसनाक सूरत हाल में कहता हूं, हम लोग हमेशा बैसाखियों के इंतजार में बैठे रहते हैं। निज़ाम विलायत फकीह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इसको होना बहुत ज़रूरी है, इसकी हिमायत बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जब पाकिस्तान में ख़ुद मुस्तकिल तौर पे मजबूत होंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, तो आप ज़्यादा अच्छा मदद कर सकेंगे, न कि आप इन बेसाखियों का इंतज़ार करें कि कोई हमें आकर मदद कर रहा होगा। ये अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। अगर सपोर्ट चाहिए भी हो तो एक अरसे तक चाहिए होनी चाहिए, उसके बाद हमें अपने आप मुस्तकिल हो जाना चाहिए। अब आप एक बेढंगी सी मिसाल दूंगा आपकी खिदमत में, बस हम फ़र्ज़ करें तो इतनी बेढंगी भी नहीं है, बल्कि मैंने दिमाग में चेंज कर ली ताकि आपको ना बेढंगापन ज़्यादा ना लगे, इस वजह से मैंने दिमाग में चेंज कर लिया। तो वो हुआ ये कि मसलन एक बच्चा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अपने माँ बाप से पैसे लेगा या नहीं लेगा? हाँ, ग्रेजुएशन करते वक्त तो ले लेगा। अब मास्टर्स कर रहा है तो अब लेगा या नहीं लेगा? तो हम सोचते हैं नहीं, मास्टर्स में स्कॉलरशिप मिल जाना चाहिए उसको, वो कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप कर लेगा। अच्छा, अब मास्टर्स भी हो गया, पीएचडी कर रहा है, अब भी पेरेंट्स से लेगा? तो हम कहते हैं नहीं भाई, अब तो तुम्हें पाँव पे खड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा, पीएचडी भी हो गया है, अब भी पेरेंट्स से लेगा? तो हम उससे कहेंगे भाई एक बात बताओ, तुम बड़े कब बनोगे आखिर? कब तक बचपने में रहोगे तुम? कब तक तुम ये चाहते हो यार, तुम्हें माँ बाप संभालते रहे, तुम खुद भी तो अपने पाँव पर खड़े हो। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, कौमों के लिए जुमला सही नहीं है? भाई एक वक्त हो कि जब तुम्हें कुछ जरूरत हो तो दूसरा तुम्हें मदद कर दे। चलो एक वक्त हो गया, दो वक्त हो गया, तीन वक्त हो, ओ बंदे खुदा कब तक बचपन में रहोगे? कभी तो आखिर अपनी अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करो। तो मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों ने गोया यूं सोचा हुआ है, हमारे पास दोस्तों ने, वो कि हमने कभी पाकिस्तान में मुस्तकिल नहीं होना। भाई क्यों नहीं होना है? मुस्तकिल हो। अच्छा, मुमकिन है कोई मुझसे पूछे भाई ये मुस्तकिल होने का मतलब क्या है, निज़ाम से हट जाए? नहीं, निज़ाम से नहीं हटो, निज़ाम के मजबूत हामी बन के ज़िंदगी गुजारो, जिसकी पाकिस्तान में अपनी ताकत होनी चाहिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तान की एजुकेशन के अंदर, पाकिस्तान के कल्चरल लैंडस्केप के अंदर हमारा असर होना चाहिए, अपना असर, मजबूत असर होना चाहिए, हमारे अपने मजबूत तालीमी इदारे होने चाहिए, अपनी मजबूत सनतें होनी चाहिए। ये वो चीज़ें जो हमारे लिए कमी है, और इसके ऊपर अर्ज़ कर चुका हूँ कई मरतबा, लिखा है जो तेल पाकिस्तान में निकल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? अभी तो पाकिस्तानियों का तेल निकल रहा है, सही बात ये है, पाकिस्तान में तेल निकलता है। जो मुझे याद आता है, बहुत अच्छा याद नहीं है, लेकिन जो मुझे याद है वो ये कि पाकिस्तान की नीड का तकरीबन 20% सिर्फ पाकिस्तान में निकलता है, सिर्फ 20%, 80% पाकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा होता है। तो एज सच इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जिस पर हम ये कह सकें कि इससे मुल्क की तकदीर तब्दील हो सकेगी। और एक बात तजर्बे से समझ में आई है, तेल निकालने वाले मुल्कों के तजर्बे से, बहुत कम तेल निकालने वाले मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अकलमंदी से तेल को इस्तेमाल किया। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान में तेल ना निकले, पाकिस्तानी मेहनत करें, ये मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। वरना तेल निकलने से बहुत सारी कौमें बहुत बुरी तरह फंसी हैं, जैसे ये मिडिल ईस्ट है, बहुत कम मुल्कों ने अकलमंदी से काम किया। अगर दुनिया की अकलमंदी बात, आखरत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की अकलमंदी बात करें तो नॉर्वे ने बहुत अकलमंदी से काम किया। अलबत्त उनके तेल के मामले में एक कहानी है कि मसा आया वाकई स्वीडन का था या नॉर्वे का था, फिर स्वीडिश ओलाफ पाल्मे नाम करके वजीर आजम था, उसने कहा नहीं हम जंग नहीं करेंगे, वरना नॉर्वेजियन शायद जंग कर लेते स्वीडन के साथ, इस तरह की बातें हैं। लेकिन बहरहाल नॉर्वे ने तेल को बहुत अकलमंदी से इस्तेमाल किया। ये लोग तेल का पैसा जो अर्न होता है, इसको मैं पहले शायद बता चुका हूँ, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, ये जो तेल का पैसा अर्न करते हैं, ये तेल का पैसा खर्च नहीं करते, कभी खर्च नहीं करते, तेल का पैसा खर्च नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जमा किया है। वो जो जमा किया है उसका एक फ़ंड बनाया है, वो फ़ंड इन्वेस्टमेंट करता है, और ये फंड इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में से एक फंड है, अगर ना कहूं कि सबसे बड़ा यही है, शायद सबसे बड़ा यही, क्योंकि तेल का पैसा खर्च नहीं करते, सिर्फ जमा करते हैं, फंड करते हैं। अच्छा, जो फंड करते हैं इससे इसका प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को खर्च करते हैं? नहीं, उस प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट किया है। वो कहां पर? वो बिजली बनाने के मनसूबों में। अब जरा सोचिए, तेल की जो कमाई थी वो खर्च नहीं हुई है, वो इन्वेस्ट हुई है, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से डैम्स बने हैं, उन डैम्स से बिजली बनाई है। अब इसके मुकाबले में अरब क्या कर रहे हैं? वो तेल निकालते हैं, जनरेटर में तेल डालते हैं, उससे बिजली बना लेते हैं, अपना तेल खपाते हैं, वो उन्होंने अकलमंदी से काम किया। इतनी बिजली बनाई इतने डैम बना लिए कि उनको कोई जरूरत अब तेल को इस्तेमाल करके बिजली बनाने की है ही नहीं। अच्छा, पैसे का क्या हुआ? पैसा बैलून होता रहा और जनाब उसका पैसा मिल रहा है, उससे उन्होंने डैम लगा लिए। डैम के बाद क्या हुआ? एक साल शायद ऐसा आया है जब इनका डेफिजिट, तेल की कीमत इंतहाई कम हो गई, इकोनॉमी बहुत ज्यादा हर्ट हुई, तो गवर्नमेंट को अपना डेफिजिट पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फर्म फंड के प्रॉफिट से कुछ पैसा लेना पड़ा। तो गवर्नमेंट में एक्सेप्शनली कानून पास हुआ, हुकूमत ने माजरत भी इशू की कि हम अगली नस्ल का पैसा उठा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ मजबूरी के आलम में करेंगे और फिर दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये जिम्मेदाराना रवैया था, लेकिन ज़्यादातर तेल पैदा करने वाले मुल्कों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई, सिर्फ पैसा खाया और खा के क्या किया, करप्शन का ढेर लगा लिया। आपको पता है हम अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, हमसे क्या मुराद है? हम इंसान, और मैं इस वजह से अच्छा दौर कहता हूँ, देखो अच्छे दौर का मतलब आसान दौर नहीं है, अच्छे दौर का मतलब वो सख्ती है जो हमें हदफ से नज़दीक लेकर जाए। तो जब मैं कहता हूँ हम इंसान, इंसानियत अच्छे दौर से गुजरी, चूँकि हम वजूद मुकद्दस इमाम ज़माना से नज़दीक होते जा रहे हैं, इस वजह से कहता हूँ दौर सख्त है, लेकिन ये सख्तियाँ वजूद मुकद्दस इमाम को नज़दीक कर रही हैं, और इस वजह से मैं कहता हूँ हम अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। सख्तियाँ तो हैं लेकिन ज़ुहूर की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, इसलिए अर्ज़ करता हूँ हम अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। हमसे मतलब मेरा ख़ानदान नहीं है, हमसे मतलब कराची शहर नहीं है, हमसे मतलब पाकिस्तान नहीं है, हमसे मतलब सिर्फ शिया भी नहीं है, हमसे मतलब इंसानियत है। अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, सख्तियाँ तो हैं, मुसीबतें तो हैं, जालिम भी हैं, जाबिर भी हैं, यमन भी है, सब मसाइल, लेकिन उसके बावजूद हम हदफ के नज़दीकतर होते चले जा रहे हैं। हक की ताकत बढ़ रही है, हक की जज्जाबियत भी बढ़ रही है, इंशाअल्लाह नज़र आता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं एक सवाल को छोड़ के आगे भेजा रहा हूँ, अगर माशी बहरान के लिए इमदाद ना लें तो और क्या मुमकिन हल है? इसको तो मैंने एड्रेस कर लिया था, पब्लिक के साथ जस्टिस दिखाओ, पब्लिक के साथ इंसाफ करो, और ख़ुद जो करप्शन कर रहे हो, पैसा खा रहे हो, वो खाना बंद करो। ये क्या सूरत हाल है कि एक ख़ास ग्रुप हो पाकिस्तान के अंदर, उसके पास प्रिविलेजेस का ढेर लग जाए और आवाम बुनियादी तरीन ज़रूरतों से महरूम रह जाए? ये गलत है, इसको तोड़ना चाहिए। और ये मैंने आज क्या, इसको तोड़ने के लिए अपने नफ्स से जंग लड़नी पड़ती है, सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर। तो हल ये नहीं होगा कि हम इससे जाकर मांग लें या उससे जाके मांग लें, कभी अमेरिका से मांगे, कभी वर्ल्ड बैंक से मांगे, कभी IMF से मांगे, और कहीं से कुछ ना मिल पाओ, चाइना से मांगे नहीं मिल पाए तो सऊदी और UAE से मांग लें, किसी तरीके से अपना काम पूरा कर लें। नहीं, इससे बढ़ के सोचना चाहिए। मैं बहुत माजरत के साथ एक मिसाल इस तरह से दूंगा, मसलन फ़र्ज़ करें मैं अपना घर चला रहा हूँ, अपनी फैमिली चला रहा हूँ, और जनाब अली मेरे अब्बा जिंदा थे, मैं उनसे मांगता रहा, फिर खुदा ना करे वालिद का इंतकाल हो गया, अब मैंने कहा मैं किससे मांगूँ, तो मैं चलो चचा से मांग लेता हूँ। ये सही है? नहीं, अपने पांव पे खड़े हो, अपने कौम के ऊपर मेहनत करो। सही है, कुछ वक्त मेहनत होगी, उसके बाद बिलाखिर रिजल्ट मिलेगा, और हमारे सामने दुनिया में इतनी मिसालें मौजूद हैं। तो ये मांगने के मुकाबले में ये एक है, लिखा है कि जिनको आप उस्ताद करप्शन कह रहे हैं उनका भी नंबर बज़ाहिर मुतवक्के है, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि उनका नंबर मुतवक्के है, लेकिन एक गेम चल रहा है, वो ये कि दो कदम आगे जाता है, दो कदम पीछे आता है, ये गेम चल रहा है। अच्छा, दो तीन इसके बारे में आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपने ख्याल है जो मुझे समझ में आता है वो ये कि जो भी इस गेम को रन कर रहा है उसने नवाज शरीफ के साथ भी यही किया था, वो दो कदम आगे जाता था, फिर दो कदम पीछे आता था, फिर दिखाता था शायद डील हो गई, फिर दिखाता था शायद डील नहीं हुई। मेरा अपने ख्याल है इनके साथ स्टोरी रिपीट हो रही है, और एंड ऑफ द डे जो मुझे लग रहा है वो ये कि जो भी पीछे से गेम कर रहा है वो लोगों की नफ्सियात से खेल कर उनके दिमाग को इस तब्दीली के लिए तैयार कर रहा है ताकि रिएक्शन ना आए। और उन्होंने इस काम को नवाज शरीफ के मामले में इतनी खूबसूरती से किया कि कोई रिएक्शन नहीं आया, इनके साथ भी वो यही करना चाह रहे हैं कि इस खूबसूरती से इस काम को किया जाए, कभी आगे कभी पीछे, कभी छोड़ दिया कभी रख लिया, और एक दिन आए कि बहरहाल फंस गए और कोई बलवा भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में काम होशियारी से हो रहा है, अगर आप देखें तो कराची में MKM के साथ भी यही हुआ, बहुत काम होशियारी से हुआ, कोई रिएक्शन नहीं आया। तो टीम स्ट्रांग है, अपना काम कर रही है, मेरे अपने ख्याल है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया सबसे बड़ी मुश्किल उस डेप्थ की है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। کچھ دنوں میں سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان متوقع ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ عرض کیا تھا ان کے امداد لینے کے بارے میں، وہ اسی کے لیے عرض کیا تھا کہ بھئی اگر وہ آئے اور اس نے اتنا پیسہ آگے بھیج دیا یا کم سے کم خبریں بھیج دی ہیں تو وہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہاں پہ اس کو عزت ملے، مت دو عزت، کم سے کم پاکستانی عوام اس کو عزت مت دے. اور مجھے نہیں، مجھے یقین ہے پاکستان کی عوام کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے اس کے لیے. یہ سمجھ، اگر ہم میں سے کچھ لوگ ممکن ہے یہ ہوں کہ جو کہہ رہے ہوں کہ مولانا 6 ارب مل گیا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، ویسے ہی جا رہا ہے وہ مر جائے گا. بھائی تم ظالموں کے خلاف خاموشی مت اختیار کرو. ان بدبختوں نے 30 سال میں ہمیں اچھی چیزیں نہیں دی ہیں جو اب ہم توقع کریں کہ یہ ہمیں اچھی چیزیں دینے والے. اب مجھے نہیں معلوم یہ کیا دے گا اور کس طرح دے گا اور جو دے گا اس کا کیا حشر ہوگا، لیکن میرا اپنے خیال ہے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کا یہ ظلم ہے. اور اس ظلم کے ہوتے ہوئے پاکستان کی اس حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بھی سمجھانا پڑے گا اس کو، سمجھنا چاہیے کہ بھائی تم یہ جو مصنوعی راستے تلاش کر رہے ہو پاکستان کو بے اصطلاح نجات دلانے کے، ان مصنوعی راستوں سے کوئی ملک نہیں بچا، اس طرح کسی ملک کو ترقی نہیں ملی. بار ایک سوال ہے جس کو میں اگلی دفعہ کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہوں. ان میڈیا دیر آر نیوز آف گڈ ریلیشن شپ بٹوین ایران اینڈ طالبان، ہاؤ مچ اوتھینٹک نیوز از اٹ اینڈ ہاؤ یو سی اٹ؟ ان شاء اللہ اگلی دفعہ اس بات کے اوپر اللہ نے چاہا تو عرض کریں گے. بہت شکریہ آپ حضرات کا. آخر میں شب جمعہ ہے، اتنی ڈھیر ساری ہم نے باتیں کی وہ علیحدہ، اور انہیں کو ان باتوں کو اس طرف بار بار میں نے لے جانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ ساری کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں عدل چاہیے تاکہ امام تشریف لائیں. ہمارا مقصد مادی ترقی پر اپنے آپ کو خوش کرنا نہیں ہو سکتا، اگر ہو بھی تو مصنوعی ہے، پھر ہم ایک اور مصنوعی کام کر رہے ہوں گے. تو یہ سب کس لیے؟ یہ سب اس لیے انسان اپنے آپ کو ایک اور دنیا کے لیے تیار کرے. انسان کا مستقبل اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، تو جہاں رہنا ہے اس کے لیے تیار کرے، اور عدل بھی اسی لیے ضروری ہے. انشاءاللہ شب جمعہ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، ارواح کی بلندی کے لیے، بالاخص امام خمینی جن کے واقعا ہم مرہون منت ہیں، انہوں نے ہمیں اسلام سکھایا، انہوں نے ہمیں اہل بیت کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا، تمام